السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ سے الحمدللہ بنیادی دینی تعلیم کی توفیق ہو رہی ہے. اس کا وقت ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس درس کو جو بہت مختصر ہوتا ہے نافع بنا دیں. یا اللہ اس کو نفع میں بڑھا دیں اور آخرت کا سرمایہ ہمارے لیے بنا دیں. عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد, کتاب بہشتی زیور سے کفن کا بیان پڑھ رہے تھے. کچھ آخری مسائل. جو لڑکی بہت چھوٹی ہو, جوانی کے قریب بھی نہ ہوئی ہو, اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ 5 کپڑے کفن میں دیے جائیں اور 2 کپڑے دینا بھی درست ہے. اور 2 کپڑے کیا ہوں گے؟ 1 ازار اور 1 چادر. اور ابھی عرض کروں گا کہ ازار کیا ہے اور چادر کیا ہے. مسئلہ نمبر 16, اگر کوئی لڑکا مر جاوے, یہ تو لڑکیوں کا بیان ہوا, لڑکا مر جاوے اور اس کے نہلانے, لڑکا یا مرد, اس کے نہلانے کفنانے کی ضرورت پڑ جائے عورتوں کو, تو اسی ترکیب سے نہلا دو جو اوپر بیان ہو چکی ہے, اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ. بس فرق اتنا ہے کہ عورت کا کفن 5 کپڑے ہیں اور مرد کا کفن 3 کپڑے. ایک مرد کا کفن 1 چادر, 1 ازار اور 1 کرتا ہے. لیکن مرد کے کفن میں اگر 2 ہی کپڑے ہوں, یعنی چادر و ازار اور کرتا نہ ہو, تب بھی کچھ حرج نہیں, 2 کپڑے بھی کافی ہیں. لیکن 2 سے کم دینا مکروہ ہے. لیکن اگر مجبوری اور لاچاری ہو کہ 2 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے, تو پھر یہ مکروہ بھی نہیں ہے. جو چادر جنازے کے اوپر یعنی چارپائی پر ڈالی جاتی ہے, وہ کفن میں شامل نہیں ہے. کفن فقط اتنا ہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے. اور جس شہر میں کوئی مرے وہی اس کا گور و کفن کیا جائے, وہی اس کو کفن دیا جائے, وہی نہلایا جائے, وہی اس کو دفن کیا جائے. دوسری جگہ لے جانا بہتر نہیں ہے. البتہ اگر کوئی جگہ 7 کوس دور ہو تو وہاں سے لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا بیان کفن کا, لیکن ممکن ہے کہ بعض چیزیں یاد نہ رہیں اور یاد رہیں گی بھی نہیں, لیکن اس کو دیکھ لینا چاہیے. لیکن 1-2 چیزیں پھر سے دہرا دیتے ہیں. مرد کو 3 کپڑے دیں گے اور عورت کو 5 کپڑے. عورت کو جو 5 کپڑے دیے جائیں گے وہ کرتا, ازار, سربند, سینہ بند اور چادر کہلاتا ہے. اور اس میں سمجھ لیں کہ کرتا کیا ہے, آگے پیچھے سے میت کے گلے سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے یہ کرتا ہے. اس میں کلی نہیں ہوگی اور نہ آستین ہوگی, یعنی اس کی تخمیناً لمبائی 5 گز سے 5.5 گز ہوتی ہے, اور اس کا عرض جو ہے اس کپڑے کا 1 گز چوڑا ہوتا ہے. اور ازار سر سے لے کر پیر تک ہو, اور اس کا تخمینہ عام طور سے 2.5 گز, اور اس کا عرض 1.25 گز. یہ ازار کہلاتا ہے. اور چادر, اسے لفافہ بھی کہتے ہیں, یہ ازار سے 1 ہاتھ بڑی ہو, اور تخمیناً یعنی اندازاً لمبائی 2.75 گز اور عرض 1.25 گز سے 1.5 گز تک. اور سر بند, لمبائی اس کی 1.5 گز ہوتی ہے اور عرض 1 گز سے تھوڑا کم. اسے عورت کے سر اور بالوں پہ ڈالتے ہیں, یہ مرد کے لیے نہیں ہے. سینہ بند, زیر بغل سے لے کر رانوں تک چوڑا اور اتنا لمبا ہو کہ بند ہو جائے, اسے عورت کے لیے ہے. یہ بغل سے رانوں تک باندھا جاتا ہے. لمبائی 2 گز ہوتی ہے اس کی تقریباً, اور عرض اس کا 1.25 گز. اب مرد کے جو کفن مسنون ہے اس میں تخمیناً 1.25 گز سے 1.5 گز عرض کا کپڑا اگر ہو تو 10 گز کپڑا صرف ہوتا ہے, اور عورت کے لیے 21 گز صرف ہوتا ہے. اور غسل کے تہبند اور دستانے اس سے الگ ہیں. تو یہ ایک اندازے کے لیے عرض کر دیا. اب کتاب حیات المسلمین, ہم وہ باب پڑھ رہے ہیں جس میں مشورے کی اہمیت بتائی گئی. تو پچھلی مرتبہ یہ پڑھا تھا کہ کسی مجلس میں اگر کوئی باتیں ہوں, 3-4 آدمیوں نے مل کے کوئی باتیں کیں, تو اس کو اس مجلس کے باہر ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس میں مشورے کی بھی مجلسیں آ گئی ہیں. کسی کی جان یا مال یا آبرو لینے کا مشورہ یا تذکرہ ہوا ہے وہ اس مجلس میں, تو اس کو چھپانا جائز نہیں. جب خاص آدمی کے ضرر کے شبہ میں ظاہر کرنا گناہ ہے, تو جس کے ظاہر کرنے میں عام مسلمانوں کا ضرر ہو اس کا ظاہر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہوگا. تو بہرحال جہاں پہ کسی کو ضرر پہنچ رہا ہے, ایسی کوئی بات ہے, اس کو بتانا ضروری ہے تو بتا دے, چھپانا جائز نہیں ہے. اور اگر اس کو بتانے سے ضرر پہنچے گا تو بتانا تو بالکل جائز نہیں ہے, ویسے بھی جائز نہیں ہے. ایک صحابی نے غلط فہمی سے, جان بوجھ کر نہیں, بدنیتی سے نہیں, بلکہ غلط فہمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا ہی راز کفار کو پہنچا دیا تھا. اس پر سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی ہے. بلکہ جس معاملے کا بھی تعلق مسلمانوں سے ہو, اگرچہ اس کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی معلوم نہ ہوتا ہو, تب بھی بجز ان لوگوں کے جو عقل اور شریعت کے موافق اس معاملے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, عام لوگوں کو اس کا ظاہر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے نقصان کی طرف اس شخص کی نگاہ نہ پہنچی ہو. ایک آیت میں ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو کسی امر جدید کی خبر پہنچتی ہے, خواہ وہ امر امن سے ہو یا خوف سے متعلق ہو, تو اس خبر کو یہ فوراً مشہور کر دیتے ہیں. اس میں ایسے اخبار اور جسے جلسے بھی آ گئے, حالانکہ کبھی وہ خبر غلط ہوتی ہے, کبھی اس کا مشہور کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے. اگر بجائے خود مشہور کرنے کے یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں یعنی اکابر صحابہ, ان کی رائے کے اوپر حوالے رکھتے اور کچھ خود دخل نہ دیتے, تو اس کو وہ حضرات پہچان لیتے جو ان میں تحقیق کر لیا کرتے. اس آیت سے اکثر اخباروں کا خلاف حدود ہونا معلوم ہو گیا. البتہ جو اخبار حدود کے اندر ہوں اس کا مفید ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے حالات کی تلاش رکھتے تھے اور خاص لوگوں سے پوچھتے رہتے کہ عام لوگوں میں کیا واقعات ہو رہے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ان مسلمانوں کے دلوں میں ہم نے اتفاق پیدا کر دیا, یعنی ایک اچھی صفت ہے اتفاق. احسان کے موقع پر ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ اتفاق بڑی نعمت ہے, یعنی آپ اس میں جھگڑا نہ ہو, مل جل کے رہیں. چلیے اتنا آج کے لیے کافی ہے. اور آج مواعظ میں سے ہم یہ واعظ پڑھ رہے ہیں حقوق الزوجین والا. اس میں بتایا تھا کہ زوجین کو لباس کے ساتھ تشبیہ دے کر اس طرف اشارہ کر دیا اللہ نے کہ تم حقوق تو ادا نہیں کر سکتے تھے, مشکل ہوتا تمہارے لیے, تو ہم نے آپ اس میں محبت پیدا کر دی. تو اس بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ محبت اللہ میں نے پیدا کی اور اس سے ادائے حقوق میاں بیوی کے آپ اس میں آسان ہو گئے, اور یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ادائے حقوق نہایت ضروری چیز ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر اہتمام ہے. اصل چیز میاں بیوی میں تو ادائے حقوق ہے, کہ اس کی تسہیل کا یعنی حقوق کی ادائیگی کی تسہیل یعنی حقوق کے ادا کرنے کے آسان کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے انتظام فرمایا جو بندے کے اختیار سے باہر تھا. یعنی محبت آپس میں پیدا کر دی, جس چیز کا اللہ تعالیٰ اہتمام فرمائے, تو اب ہمارے ذمے اس کی نگہداشت نہایت ضروری ہوئی یا نہیں, تو ہمیں کہاں پرواہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی تو ہمیں اس کی نگہداشت ضروری ہے کہ ایسا معاملہ رکھیں کہ محبت ہی بڑھے. مگر آج کل حالت یہ ہے کہ مرد اپنے حقوق تو بیوی کے ذمے سمجھتے ہیں اور بیوی کے حقوق اپنے ذمے نہیں سمجھتے. جیسے باپ اولاد پر تو اپنا حق سمجھتا ہے, مگر اکثر باپ اولاد کے حقوق اپنے اوپر نہیں سمجھتے. اس میں راز یہ ہے کہ عرفاً حکومت زندگی ہے اور محکومیت موت ہے. اس لیے حاکم زندہ ہے, وہ اپنے حقوق کو بھی زندہ سمجھتا ہے اور وصول کر لیتا ہے, اور محکوم چونکہ مردہ ہے اس لیے اس کے حقوق بھی مردہ سمجھے جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہر محکوم کے حقوق مردہ ہیں. اکثر حکام اپنے حقوق تو وصول کر لیتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں, مگر رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتے, ان کی راحت و چین کا پورا انتظام نہیں کرتے. اسی طرح باپ کی حکومت اولاد پر ہے, شوہر کی بیوی پر, آقا کی نوکر پر, استاد کی شاگرد پر, پیر کی مرید پر. قریب قریب سب کی یہی حالت ہے کہ صاحب حکومت اپنے حقوق وصول کر لیتا ہے اور محکوم کے حقوق عام طور پر مردہ سمجھے جاتے ہیں, کیونکہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. ہاں جو محکوم حاکم کا مقابلہ کر کے سختی کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے تو اس کو کچھ حق مل جاتا ہے, تو یوں کہیے کہ آج کل اہل حکومت یوں چاہتے ہیں کہ جب تک محکوم محکوم بن کر رہے اس وقت تک اس کو حقوق نہ دیے جائیں. ہاں جس دن وہ محکوم حاکم بن کر یا کم از کم برابر بن کر اپنے حق کا مطالبہ کرے تو اس دن سے اس کے حقوق ادا ہونے لگیں گے. کیونکہ مشہور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. شریعت اس کے برعکس ہے. شریعت میں ایسے مردے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید زیادہ ہے جس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے. شریعت میں ایسے مردہ حقوق کے ادا کرنے کی تاکید زیادہ ہے جن کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جس حق کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, حتیٰ کہ صاحب حق بھی نہیں جانتا, ایسے حقوق خدا تعالیٰ خود حساب اور مطالبہ فرمائیں گے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا کوئی مددگار نہ ہو خدا اس کا سب سے زیادہ مددگار ہے. چنانچہ مظلوم کی بدعا کا رد نہ ہونا اسی پر مبنی ہے کہ رد نہیں ہوتی. مظلوم جب بدعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور تیری مدد کروں گا, کچھ دیر ہی میں اس کا ظہور ہو. حقوق ادا کرے, ظالم نہ بنے, مظلوم بن جائے. مظلوم بننا بہتر ہے ظالم بننے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب یہ کتاب سیرت الحبیب جو وہ ہے تسہیل ہے کتاب نشر التیف فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر یہ معراج کے واقعات ہو رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھریوں جیسے, اور جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے فوراً گر پڑتا ہے. پوچھا کہ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ سود کھانے والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے, یا الہ العالمین, یا رحم الراحمین, یا حنان, یا منان, یا حی یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ یا اللہ, اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ بارک وسلم. یا اللہ, آپ کو آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ ہے. یا اللہ, ہم نے اپنی نادانی سے گناہ کر لیے, ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, ہمیں سچی توبہ کی توفیق, یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ, گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے, ان کی عظمت اور محبت دل میں عطا فرمائیے. یا اللہ, سنتوں کی پابندی نصیب فرمائیے, سنتوں کی وقت دل میں ڈال دیجیے. سنت سے یا اللہ محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہے, ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرمائیے. اور یا اللہ, ہمیں آپ نے بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے, عافیت کے ختم ہو جانے سے, نفس و شیطان کے مقاعد سے. یا اللہ, ہر قسم کی بیماریوں سے, تکالیف سے, پریشانیوں سے. یا اللہ, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, دہشت گردوں سے, دھوکہ دینے والوں سے. یا اللہ, ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ, دوست احباب, رشتہ دار, تمام متعلق. یا اللہ, ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ, ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ, ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ, بیماریوں سے بچائے رکھیں, صحت اچھی تھا. یا اللہ, آپ مانگنے والوں کو ضرور دیتے ہیں. یا اللہ, شدید بیماریوں سے ہمیں بچا لیجیے, طرح طرح کی بیماریاں ہیں. یا اللہ, ہمیں بچا لیجیے. یا اللہ, ہمیں بچا لیجیے. یا اللہ, صحت عطا فرمائیے, صحت مند رکھیے گا. اور یا اللہ, ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہوں, یا اللہ, ان پر اپنا خاص فضل فرما دیجیے. ان کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ, ان کی نگہبانی فرما دیجیے, ان کی ہر قدم پہ عنایت و نصرت فرما دیجیے گا. جو پڑھنے میں لگے ہیں یا اللہ, ان کو خوب تیز ذہن, مضبوط حافظہ عطا فرمائیے, خوب پڑھنے کا شوق عطا فرمائیے, بہترین نمبروں سے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائیے. اور یا اللہ, جو قصب معاش میں ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں, یا اللہ, ان کے لیے رزق کو آسان کر دیجیے. حلال رزق خوب وسعت کے ساتھ, برکت کے ساتھ عطا فرمائیے. اور یا اللہ, خوب ترقی اور کامیابی ہر قدم پر ان کو عطا فرمائیے. اور یا اللہ, سب کو دین پہ قائم رکھیے گا. یا اللہ, سب کو دین پہ قائم رکھیے. یا اللہ, سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں بنائیے گا. اور یا اللہ, ہر قدم پہ ان کی مدد فرما دیجیے گا, ہر قدم پہ عنایت و نصرت فرمائیے گا, صحت اچھی عطا فرمائیے گا, دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے گا, ہر طرح سے ان کو مالا مال فرمائیے, کسی طرح سے یا اللہ ان کو محروم نہ فرمائیے گا. اور یا اللہ, ہمارے جتنے بھی رشتے دار, متعلقین, دوست احباب, ماں باپ, بہن بھائی, جہاں بھی دنیا میں ہیں اس وقت, یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے، اپنا فضل فرما دیجئے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان کے حاجات کو پورا فرما دیجئے، دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین.